والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقرير نمبر 141 اور 3.5 منٹ کی تاخیر اس لیے کہ اس سال 9:05 کے بجائے سیرت رسول کے اس سلسلے کا وقت سوا نو رکھا گیا ہے، لیکن گزشتہ 8 سال تقاریر کا یہ سلسلہ اتنی باقاعدگی کے ساتھ چلا کہ اب 2 منٹ 3 منٹ 3.5 منٹ کی تاخیر بھی لوگوں کو بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے. یقیناً گزشتہ 8 سالوں کی 129 تقاریر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی توقع بالکل صحیح ہے، لیکن آج شہر کے راستوں کی کچھ ایسی صورتحال تھی کہ یہ 3.5 منٹ کی تاخیر ہوئی، اور شاید 1 منٹ کی تاخیر تو امام باڑے کے دروازے پہ ہو گئی ہو. سردی کا موسم اور یہ حالت کو نہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہ 141 تقریر جو موجودہ سال کی 12 تقریر اور اس سال کی 12 تقاریر میں سے 10 تقاریر فتح مکہ کے حالات میں ہوئی. ابتدائی 2 تقاریر کو چھوڑ کر باقی اس سال 3 تقریر سے لے کے آج 12 تقریر تک، اور آج بھی یہ موضوع مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو یہ 10 تقاریر ایک ہی عنوان پہ مسلسل ہو رہی. اور ویسے بھی تاریخ اسلام کو اگر دیکھا جائے تو اندازہ یہی ہوتا کہ بدر و احد، خندق و خیبر، ہجرت و فتح مکہ میں بت شکنی کا واقعہ، یہ تو کہے مہم واقعات ہیں کہ جو ہر مومن اور مومنہ کے ذہن میں محفوظ ہیں، لیکن خود اس فتح مکہ کے واقعے کی پوری تفصیلات یہ اس اعتبار سے انتہائی اہم کہ فتح مکہ وہ موقع بن رہا جب اللہ کے رسول کی حکومت پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو رہی، اور اگر کے ہجرت کے فوراً بعد مدینے میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تھی، لیکن صحیح معنوں میں اس سلطنت کو استحکام اب حاصل ہو رہا، پیغمبر اسلام کی سیرت کا وہ پہلو آ رہا یہ بتائے گا کہ حکومت قائم ہونے کے بعد اسلام کا طریقہ کار کیا ہوتا، اور یہی پتا کہ پوری سیرت نبوی کی تفصیلات فتح مکہ کا موقع وہ واحد موقع کہ اللہ کا رسول شہر مدینہ کو 2 مہینے بلکہ 3 مہینے کے لیے ترک کر کے مکے کو اپنا عارضی دارالخلافہ بنا کے بیٹھا. رمضان سن 8 ہجری کے بالکل شروع پیغمبر اسلام نے مدینے کو مکے کے سفر کے لیے چھوڑا. علامہ مجلسی کی ایک روایت میں نے شروع میں بار بار نقل کی کہ فتح مکہ علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق 13 رمضان اور 14 رمضان کی درمیانی شب، اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے بالکل اوائل پیغمبر اسلام مدینے سے باہر نکل رہے ہیں، اور 28 ذی الحجہ پیغمبر واپس مدینے پہنچے. رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کے 28 دن، تقریباً 2.5 مہینے پیغمبر نے مدینے کو چھوڑا ہے اور مکے کو اپنا عارضی دارالخلافہ بنایا. اور اس دوران بھی پوری سیرت رسول میں ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ مسلسل ایک ہی سفر کئی غزوے اور سیریے واقع ہو رہے ہیں. فتح مکہ جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں غزوۃ الفتح، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح، ایک تو یہی غزوہ فتح مکہ، اور اس کے بعد اسی سے ملا ہوا غزوہ حنین، اور پھر اسی سے ملا ہوا غزوہ طائف، یہ تینوں لڑائیاں یکے بعد دیگرے ایک ہی سفر کے دوران ہو رہی ہیں. اور اس دوران خالی یہ غزوے ہی نہیں ہو رہے بلکہ پیغمبر اگر غزوے میں مصروف ہے، تاریخ اسلام کے ایک ادنا طالب علم کو بھی پتا کہ جس جنگ میں اللہ کا رسول بنفس نفیس جائے اس کا نام غزوہ، اور جس میں کسی صحابی کو قیادت دے کے بھیجا جائے اس جنگ کا نام سریہ. تو یہ 3 لڑائیاں تو جب کے بعد دیگرے ہو رہی، اور پیغمبر لکھ کر اسلام کی قیادت کر رہے، مگر انہیں لڑائیوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے لشکر بنا، اسی دوران ذریعے کے لیے بھی ان کو بھیجا جا رہا، تو کئی ذریعے یعنی تقریباً گننے کے بعد 7 یا 8 ذریعے اور 3 غزوے، یہ سب ایک ہی سفر کے دوران 12-13 اسلامی جنگیں صرف اس 3 مہینے کی مختصر مدت میں۔ اسی فتح مکہ کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کے ان مظلوم واقعات میں سے کہ جو ہے بہت اہم لیکن اسے فوراً نظر انداز کر دیا جاتا، بلکہ کسی نے تعجب کے ساتھ کہا کہ یہ تقریر بھی مکمل ہونا مشکل ہے غزوہ فتح مکہ، اور یہ پورا اثر ہو گیا اور ابھی بھی ایک دو تقاریر کی گنجائش اور۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فتح مکہ کے اس واقعے بار بار وہ اشارہ مل رہا جو اگر کے اعلان نبوت کی ابتدا مل رہا تھا، لیکن اب فتح مکہ کے آس پاس پیغمبر اسلام نے اس اشارے کو مزید بڑھا دیا، اور وہ یہ کہ اسلام اور رسول کا صحیح مزاج سمجھنے والا کون، وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ پیغمبر کے بعد اسلام کی بادشاہ دی جا سکتی ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری مراحل پیغمبر کا کام یعنی کار نبوت اختتام کو پہنچ رہا، اب یہاں سے کار امامت کا آغاز ہونے والا، تو اگر کہ امامت کے بارے میں اشارہ تو ہمیں دعوت ذلشیرہ سے ملتا نظر آ رہا، لیکن یہ فتح مکہ وہ واقعہ کہ مکے کی فتح اور قریش کی کمر ٹوٹ جانے کے بعد اب اس چیز کو مزید واضح کرنا ہے کہ جب پیغمبر کا کام مکمل ہو گئے تو پیغمبر کا وسیع، پیغمبر کا نائب اور پیغمبر کا جانشین کون بنے گا۔ چنانچہ کچھ شکنی جو فتح مکہ کے حوالے سے ہمارے یہاں کا مشہور ترین واقعہ، وہ تو ہری اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ دن اس لشکر اسلام نے مدینے کو چھوڑا اس سے کچھ پہلے اسی فتح مکہ کے حوالے سے وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت مدینہ کے ایک ایسے شخص کا خط لے کے جا رہی کہ گویا اسلام سے خیانت و بددیانتی کر رہا، وہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا کہ رسول یہ کہہ کر کچھ مسلمانوں کو بھیجا کہ اس عورت کے پاس خط، اور سوائے میرے مولا کوئی بھی مزاج رسول کو اور حکم رسول کو نہ سمجھ پایا، واقعے کو دہرانا مقصود نہیں۔ اور اس کے بعد اسی فتح مکہ کے واقعات کے اختتام پر بھی آپ کو ابھی کچھ ایسے واقعات نظر آئیں کہ جہاں یہی پیغام پھر مل رہا کہ اسلام اور رسول کے مزاج کو جاننے والے سوائے علی کی ذات کی اور کوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی گفتگو تمہیدہ میں نے صرف اس لیے کر دی کہ غزوہ حنین کا نام تو لوگوں نے سنا ہوا، لیکن اس کی اہمیت اور اس غزوہ حنین کا اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد والے غزوے سے ایک ربط، اور وہ ربط یہی ہے کہ مکے کی فتح کے بعد اللہ کا رسول حنین کی وادی کی جانب چلا۔ غزوہ حنین کی ساری تفصیلات گزشتہ منگل کو بیان ہو چکی، لیکن پھر بھی اس میں ایک چیز کو دہرانا پڑے گا تاکہ آج کی تقریر کا ربط مل جائے۔ پیغمبر اسلام حنین ارادہ کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ حنین کے علاقے کے اطراف میں جو عرب قبائل تھے ان میں دو قبیلے بہت ہی مشہور بھی تھے، بہت ہی مضبوط بھی تھے، بہت ہی طاقتور بھی تھے، ایک قبیلہ بنو حوازن اور ایک قبیلہ بنو صفیل۔ اور قریش کے بعد عرب میں انہی دو قبیلوں کی جھانک بیٹھی ہوئی تھی اور انہی کی شہرت تھی۔ مکے کی فتح کے بعد ان دونوں قبیلوں نے یہ سوچا کہ یہ مناسب ترین موقع ہمارے لیے، مسلمانوں نے قریش کا خاتمہ کر دیا اور اب تک قریش ہم پر بحثیت سردار حکمران تھے جبکہ ہم قریش سے کم نہیں، تو ہمارا جو اصل دشمن ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور اگر ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں تو عرب میں ہمارے سوا کوئی نہ رہے گا۔ اور اتفاق عین اسی موقع پر ان دو قبیلوں میں سے زیادہ بڑا قبیلہ ہے بنو حوازن، اس کی سرداری ایک جوشیلے نوجوان مالک ابن عوف کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بات اگر کہ طے شدہ کہ حق قبول کرنے کے بارے میں نوجوان سمت کرتا ہے کہ کار اور تجربے کار ان کے مقابلے اس کی زندگی کا ایک طویل حصہ کسی ایک خاص مذہب یا کسی ایک خاص نظام میں گزر گیا، اس کے لیے اپنی عادتوں کو بدلنا بڑا مشکل ہے، نوجوان کے لیے حق قبول کرنا آسان ہے، مگر ساتھ میں یہ مسئلہ بھی کہ نوجوان کی جذباتیت ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے ہر دہلی، اور بزرگ کی دانش مندی تجربہ اور ہر چیز پر تحمل کے ساتھ سوچنا، فقط یہ نہ دیکھنا کہ ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ بلکہ مستقبل کو بھی دیکھوں. تو جہاں نوجوان حق قبول کرنے میں جلدی کرتا وہاں پہ اگر وہ اپنی جذباتیت پہ قابو نہ پائے تو وہ حق نقصان پہنچانے کے لیے بھی بزرگ کے مقابلے میں زیادہ بڑا نقصان بن جاتا. فتح مکہ اور غزوہ حنین کے واقعات سے ہمارے سامنے دونوں مثالیں آئیں. اللہ کے رسول اب یہ بالکل آخر کی بات ہے, جملہ پہلے کہہ دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے جب اپنے پورے مشن کو مکمل کر لیا تھا اور 3 مہینے کے بعد جب مکے کو چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے تب مکے کا حکمران مطاب سے اسید کو مقرر کر دے گئے. 3 مہینے تک تو رسول نے اپنا مرکز مکے کو بنایا, خود رسول مکے میں. لیکن جب 18 دن بعد مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت مکے کا حکمران مطاب نے اسید کو بناتے گئے, یہ جو 30 سال سے جس کا. اور مکہ جیسا پرانا شہر عرب کا قدیم ترین شہر سے جناب ابراہیم بساتے گئے, جہاں ایک سے ایک دانشمند, جہاں ایک سے ایک سردار, جہاں ایک سے ایک انٹلیکچوئل, جہاں ایک سے ایک بڑا طاقت بڑا ہوا. اس مشکل ترین شہر پیغمبر نے 20 سال ایک نوجوان کے حوالے کیا, جہاں اگر صلاحیت ہے کسی کے اندر تو اسلام میں پھر عمر اتنی اہمیت نہیں رکھتی. بدقسمتی سے ہر کے مسئلے میں بھی کچھ لوگ عمر کے مسئلے کو دخل دینے لگے. اسلام نے صلاحیت پہلے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس نوجوان نے اپنی جذباتیت کا قابو پا لیا ہو, ورنہ غزوہ حنین مالک عرب کے جو 2 قبیلے ہیں بنو ثقیف اور بنی حوازن, بنی حوازن کا سردار مالک بن گیا. ایک نوجوان بہت زیادہ جذباتی اور اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی, اور جب جنگ چھیڑی تو اس میں بھی ایک حماقت کا مظاہرہ یہ کیا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو میدان میں یہ سوچ کے بلا لیا کہ اپنے گھر والوں اور اپنی عزت و ناموس کے خیال سے شاید میری موت شکست کھانے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے گی اور مر جائے گی. لیکن اسی بنی حوازن کا پرانا سردار ہو رہے جو 100 سال سے زیادہ عمر رکھتا ہوں, بہت ہی تجربے کار اور بہت ہی دانشمند, جس کا رشتہ خنسا کے لیے گیا تھا, وہ عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ واقعات جھوٹے نبیوں کے واقعات 9 ہجری اور 10 ہجری میں آئے تھے, بہت ہی ضعیف. اس نے فوراً کہا کہ تمہاری حماقت وہ غلط ہے. جب انسان کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے تو بیوی یاد آتی ہے, نہ بچے یاد آتے ہیں, نہ گھر والے یاد آتے ہیں, اور ہوا بھی ہے. تفصیل کو گزشتہ تقریر میں آ گئی, پھر اس لیے اس تفصیل کو دہرایا کہ 2 قبیلوں نے پھر کے لشکر بنایا اور اس جگہ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی, آخر میں شکست سے پا لی. اب جو یہ قبیلے بھاگے تو بھاگتے وقت دونوں قبیلے الگ ہو گئے. قبیلہ بنو حوازن وہ اپنے علاقے میں چلے گئے جس کا نام تھا ہاؤ تھا الف ہاؤ کو الف بھی, اور قبیلہ تفریح وہ اپنے علاقے میں چلا گیا تھا. قبیلہ تفریح عرب کا بہت پرانا قبیلہ تھا, حتیٰ یہ کہ ابراہیم نے جس وقت ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکے پہ حملہ کرنا چاہا تھا تو ابراہ یمن کا رہنے والا, اسے مکے کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا. قبیلہ بنو تفریح کے ایک نوجوان نے اس کی رہبری کی, جس کی بنا پہ طویل عرصے تک جس قبیلے والے کی مذمت عرب کے سارے قبیلے کیا کرتے. ان کا علاقہ تھا ایک تو چاروں طرف پہاڑیوں میں گھرا ہوا, اور پھر ان کا قلعہ بھی انتہائی طاقتور, اور کیوں سائز کا علاقہ پورے حجاب اور قرض کے علاقے سبزے کے اعتبار سے, پیداوار کے اعتبار سے منفرد. ہر سبزی پیدا ہوتی ہے, ہر پھل پیدا ہوتا ہے, بلکہ عجیب بات یہ کہ سردی گرمی بہار خزاں ان میں سے ہر موسم کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں. سائز میں ایک ہی وقت میں چاروں موسموں کے پھل بھی مل جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے زمانے میں دشمن سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے شہر میں قلعے کے اندر دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ. دشمن باہر میدان میں ہوگا تم اندر ہو کے قلعے, وہ کھلے میں ہے تم چھپے میں, وقتاً فوقتاً اس پہ حملہ کرو, یعنی قلعے کی دیواروں سے تیر برساؤ, نیزے پھینکو, پتھر پھینکو, وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن یہ حکمت عمل صرف ان علاقوں میں کامیاب ہوتی جہاں کھانے پینے کے سامان کی کمی نہ ہونے پر باہر جو دشمن بیٹھا اس کو ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کھلے نہیں, وہ اطراف کے دیہاتوں میں, اطراف کے گاؤں شہر میں جا کے اپنے لیے کھانا پینا لا سکتا ہے. شہر والوں کے پاس کھانا پینا محدود ہوتا ہے, تو جس شہر والوں کے پاس نجاتی صورتحال تسلی بخش ان کے لیے بہترین طریقہ دشمنوں سے بچنے کا ہے قلعہ بند ہو کے بیٹھ جائے. اور پورے عرب شاید کا علاقہ وہ علاقہ یا اتنا قبضہ ہے یا ایسے تعداد ہے یا ایسے کھیت کہ پورا شہر اتنا زیادہ ہریالی کے ساتھ کہ وہ لوگ سالوں تک اپنے قلعے میں اگر قلعہ بند ہو کے بیٹھ جائیں تو انہیں کھانے پینے کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آ سکتا. یہ صاحب کی قدرتی صورتحال ہے. اب سنیے واقعات. ہنیر کی لڑائی میں دشمن کلشکر آخر میں بھاگا. دو بڑی وجوہات. ایک وجہ تو وہی ہے جو تاریخ اسلام میں ہر ورق میں نظر آتی ہے, میرے مولا کی ذوالفقار. اور پھر پروردگار عالم نے ملائکہ کے لشکر کو داخل کیا. اکیل لشکر جو بھاگ رہا ان کا اتحاد ٹوٹ گئے. ہم آزم والے اپنے ملے اور ساتھ میں چلے اور اپنے بوڑھے سردار بوڑھے کو لے لے. ان کا مشورہ شروع سے ہی بہترین تھا. ساتھ ہمارے اس جوشیلے اور نوجوان نئے سردار نے اس کی بات مانی ہوگی. اور امیرہ سفیف والے اپنے قلعے صاحب کی طرف چلے. اب دیکھیے وہ جو نوجوان جذباتی اور نیا سردار ہے مالک کی ہو, اس نے یہ دیکھ لیا اس جنگ کے نتیجے کہ مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ اگر میں جس قبیلے کا سردار ہوں اسی کے ساتھ جاؤں تو مار کھا جاؤں. اور آج کا قلعہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ مسلمانوں کو سے ہم کو بچا سکے. ہاں طاہر بھائی جو اس کا اپنا قبیلہ بھی نہیں ہے, بنو سفید ان کا اپنا سردار, لیکن فوراً اتنے میدان جنگ میں یہ بھاگ لیا کہ عبادت کے اعتبار سے وہ بہترین قلعہ. اپنے ہی قبیلے کو چھوڑ بنو سفید کے قبیلے کے ساتھ مل کر کے تو چلا گیا طاہر. اور آج کے قلعے بنو حوازن گئے لیکن اپنے اسی بوڑھے سردار کو لے گئے. پیغمبر اسلام نے خطبہ حنین کے اختتام پر پہلے ایک عجیب عمل یہ کیا کہ اب تک کا طریقہ دستور یہ رہا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی فوراً اختتام جنگ میں مال غنیمت کو جمع کیا جاتا تھا اور مجاہدین میں مال غنیمت کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ دشمن بھاگا ہتھیار نہیں ڈالے, چنانچہ مال غنیمت کی تقسیم بعد میں کی جائے. اس سارے مال غنیمت کو پیغمبر انہیں سے ہٹوا دی. مال غنیمت کم نہیں تھی, 6,000 تو قلیلے, 24,000 اونٹ, 40,000 بھیڑ بکریاں تھیں اور 4,000 اوقیات چاندی تھی جو تقریباً 20 من سے زیادہ بن رہی تھی. یہ کثیر تعداد مال غنیمت پیغمبر نے کہا اسے انہیں سے تو ہٹا دیں. یہاں یہ جنگ مکے میں بھی ابھی سے نہیں بھیجنا. ہنین اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے, یہ ہرانہ, اس کو ہرانہ بھی کہلائی جاتی ہے. اور یہ جگہ کوئی غیر معروف جگہ نہیں. آج جو شخص حج یا عمرے کے لیے مکے میں جاتا ہے تو اب اگر اس کا یہ دل چاہے کہ ایک حج کے بعد ایک عمرے کے بعد میں اور عمرے کروں, اس کے لیے اسے 2-3 جگہ بتائی جاتی ہیں جہاں سے احرام پہن لیا. زیادہ مشہور تو مسجد عائشہ, لیکن کتابوں میں ایک نام ہرانہ بھی لکھا, بلکہ آیت اللہ ہے کوئی بھی نزدیک جو احتیاط واجب کہ مکے والے تو اپنا احرام وہیں سے باندھیں گے, مسجد سلیم یا مسجد عائشہ سے باندھ بھی نہیں سکتے اپنا احرام. سر کے امام خمینی مکے والوں کے لیے یہ سہولت بھی دی. اور اختلاف اسی بات پر کہ پیغمبر اسلام نے مکے سے ایک ہی عمرہ کیا, اسی غزوہ حنین کے اختتام, اور پیغمبر نے اپنا احرام عمرانہ سے باندھا. تو امام خمینی نے فرمایا کہ اس لیے نہیں کہ وہیں سے باندھنا واجب, بلکہ 4-5 جگہوں سے واجب ہے, ان میں سے رسول نے ایک جگہ احتیاط. اور آگاہ کوئی نے کہا کہ نہیں, رسول نے زندگی میں صرف ایک عمرہ مکے سے کیا اور اس کے لیے چورانہ کا انتخاب کیا تو احتیاط واجب, جو مکے والا ہمیشہ وہاں سے عمرہ کیا کرے. مکہ نظر اس فطری بحث ہے جو آپ لوگوں کے لیے کام نہیں آتی, لیکن صرف اس لیے میں نے بتایا کہ یہ نام آج مکے کی سرزمین میں مشہور و معروف نام ہے. اور کوئی بھی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب مدینے سے مکے آتا ہوں تو جیسے ہی مکے میں آپ داخل ہوتے ہیں الٹے ہاتھ پر جوہرانہ کا بورڈ لگا ہے, بہت ہی مشہور جگہ ہے. اسے پیغمبر نے مال غنیمت کا مرکز بنا دیا اور اپنے صحابی کو مقرر کیا کہ تم میرے آنے تک اس مال غنیمت کی دیکھ بھال کر. اور خود آگے ہوئے لشکر کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ کا رسول چلا. پیغمبر اسلام نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مضبوط ترین اور اصلی قلعہ تو بنو سفید کا, وہی بنو سفید جن سے جناب ام لیلہ کا تعلق ہے, جس سے جناب مختار ہے صفی کا تعلق, اور اسی بنو صفیق سے حجاج ابن یوسف جیسا ظالم و ملعون بھی نکلا. پیغمبر تو وہاں چلے. ایک دوسرا قبیلہ تھا کہ اصل میں جس کے سردار نے یہ سارا چکر شروع کیا ملائے اوقات میں جاتے وہ بیٹھ گیا تھا. پیغمبر نے دیکھا کہ یہ اوقات کا ملا مانو نے ملا اتنا مضبوط و طاقتور نہیں جتنا صاحب کا, کیونکہ صاحب والوں کو قدرتی سہولت مل گئی. تو تو رسول خود اوقاف نہیں ہے، اپنے صحابی ابو عامر الاشعری کی قیادت سیریا کی جا سیریا خود نہیں ہے، یا ابو عامر الاشعری کہ جن سے زیادہ ان کے بھتیجے مشہور ہو گئے ابو موسیٰ الاشعری. اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کی خلافت کے زمانے میں قضیہ تحکیم میں ابو موسیٰ الاشعری نے کیا کردار انجام دیا، شاید ان کے چچا ابو عامر الاشعری اور ابو موسیٰ الاشعری بھی اسی قبیلے میں اسی لشکر میں شامل، البتہ اس وقت ان کی جوانی تھی. وہ تحکیم کا واقعہ تقریباً اس واقعے کے 25 سال کے بعد پیش آیا، تو ابھی تو بھرپور جوانی، چچا اور بھتیجے دونوں شامل، اس کے علاوہ بھی ایک لشکر. وہاں پہنچے قبیلہ بنو ہوا سے ایک دن کا اپنی سردار ان کے ساتھ آئے ہی. اور پھر شکست کھا کے آئے ہوئے، شکست کی خیال کی ہے اپنی سردار بھی موجود نہیں آواز کا، اور پھر تو ہنین کے میدان میں مسلمانوں کے دو موجودے دیکھ، ایک کو کسی بعد میں پتا چلا کہ علی بن الفقار ہے، اور دوسرے سب امامہ پہنے ہوئے ابلا گھوڑوں کے سوار ملائکہ کرے ہوئے. تو کہتے ہی ہو تو آواز ان کے باپ کا، پھر بنائے جس نے سما جو ان کا بوڑھا سردار ہے اس کے بیٹے کو اپنا سردار بنا لیا. میدان جنگ میں وہ نکلے لیکن کیا مقابلہ، صرف ایک کامیابی حاصل کر سکے کہ ان کے ایک نوجوان ایسا تیر پھینکا جو ابو عامر الاشعری کے گھٹنے میں بے وقوع، اور اسی وقت سے اسی مقام سے انہوں نے شہادت کو پائی. لوگوں نے کہا کہ اگر کہ اللہ کے رسول دوسرے سردار کا نام نہیں بتایا، لیکن مہاراج جب مرنے والے کا سزا بھتیجہ موجود ابو موسیٰ کے پاس گئے کہ آپ اس لشکر میں قیادت سنبھالے، انہوں نے قیادت سنبھالی. اور بنو حوالے میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اصل یہ بڑا قبیلہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے قبیلے ان کے درمیان آپس میں بھی اختلاف پیدا ہوتا تھا، چنانچہ وہ زیادہ مقابلہ نہ کر سکتے. اور چند گھنٹوں کی مزاحمت کے بعد شکست ہو گئی اور آپ کا قبیلہ فتح ہو گیا، اور یہ لشکر واپس میں اپنا اسلام کے لشکر سے مل گیا جو اصلی جنگ لڑنے قائم جا رہا تھا. اب اللہ کا رسول قائم کی جانب چل رہا تھا، جو مکے کے بعد اسلام دشمنی کا سب سے بڑا مرکز بنا اور طاقتور مرکز. یادی سے سن لی واقعہ مکمل ہونے سے پہلے کہ لشکر اسلام قائم گیا، لیکن قائم والوں کو شکست نہیں دے سکتا، بغیر شکست دیے ہی لشکر واپس آیا، اور سارے سالوں کو بہار میں چھوڑ دیا گیا تھا. ایک سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اتنا طاقتور ان کا دفاع کا کتاب، لیکن لشکر اسلام چل رہا. اسی دوران ہنین کی وادی مکے سے 12 میل، سارے تقریباً 60-70 میل، اور پورا لشکر اسلام 12,000 کا، تو اتنی زیادہ اس کی رفتار نہیں ہے. اسی دوران پہ مکر ایک تو فوتاب کے لیے فوج بھیجی، وہ کامیاب ہو کے ایک ہی دن میں آ گئی. اس کے علاوہ دو اور چھوٹی چھوٹی فوجی تھیں، یہ پکیلا کا بنی تو ان کے پاس لکڑی کا بنا ہوا ایک بت تھا. ویسے تو 8 مختلف لشکروں کو بھیجا، لیکن ہر ایک کی حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں جب تک اس کے کوئی خصوصیت نہ ہو. تو اس بنی دوست کی مہم میں خصوصیت تھی، پیغمبر نے اسی قبیلے کے ایک آدمی سہیل ابن عمر حمر چھوٹے سے لشکر کا سردار بنایا، کہا تمہارا پکیلا ہے تم ہی جا کے حملہ کر. قبیلے والے اسلام قبول کریں کہ نہ کریں وہ ان کی مرضی، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو ان کا لکڑی کا بت اسے توڑنا. اس سے پہلے بھی ناگ مناس گسا سوا سبل یہ سارے بت قصور نے توڑوائے. ہاں بت پرستوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام قبول کرو ورنہ گندر پڑا دیں، وہ ان کی مرضی، لیکن بتوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے. تو سہیل اتنے ہمارے دوستی کیونکہ اسی قبیلے کا رہنے والا، تم جاؤ اور اپنے قبیلے کے بت کا خاتمہ کر. وہ گیا. اب اس وقت عرب کے کسی قبیلے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کا بھی مقابلہ کرے، سوائے یہ قائم والوں کے، چنانچہ وہاں کی چند گھنٹوں میں کامیابی حاصل ہوئی. لیکن میں نے خصوصیت کا ذکر اس لیے کیا تو اس قبیلے سے لشکر اسلام کو دو نئے ہتھیار ملے جو اس سے پہلے نہ مسلمانوں کے پاس تھے نہ عربوں کے پاس. اب یہ قبیلہ تمام قبیلے کی جاتی سفر کے لیے عرب سے باہر جاتے چاہے وہاں سے لائیں تو نئے ہتھیار، ایک انجینئر یعنی جو آج کی سوچ ہے اس کی پہلی شکل، بنیادی تصور دونوں کا ایک ہی ہوتا. انجینئر وہ ہتھیار ہے کہ جس میں گولا بارود رکھ کس طرح سے پھینکا جاتا تو دشمن دور ہو تو اسے نقصان پہنچ جائے، بڑی جو آج تک تو کھانے کا کام ہے جو ڈیزائن کا کام ہے، اور دوسرے ایک دوسرا ہتھیار ملا جس کا نام قرآن عربی میں آرامہ بھی ہے جو داما بھی ہے لیکن آج کل اسے دبابا کر رہے ہیں اور دبابا ہتھیار کا نام ہے جو آج کے ٹینک کی ابتدائی شکل ہے چنانچہ عربی میں آج کے ٹینک کو دبابا کہتے ہیں دبابے کا مطلب لکڑی کا ایک تختہ جس کے نیچے پیسے لگائے جاتے ہیں اور اس کو چڑھایا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف مضبوط چمڑے پر ایک ایسا کمرہ بنایا جاتا کہ اس کے اندر لوگ جا کے بیٹھ جائے اور اس تختے کو دھکیل کے لے جائے سنا کے سامنے سے اگر تیر اور نیزے پڑے تو اندر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کو نقصان نہ پہنچے بہت ہی مضبوط قسم کے چمڑے کا پورا خیمہ بنا کر اس خیمے کو ایک تختے پہ رکھ دینا اور اس تختے کے اندر اس کو چلانے کا انتظام رکھنا جو تقریباً آج کل جو ٹینک کا تصور ہے لیکن یہ دونوں ہتھیار اس غزوہ طائف سے پہلے مسلمان اور کافروں کی کسی جنگ میں بھی نہ مسلمانوں کی طرف سے استعمال ہوئے نہ کافروں کی طرف سے تو یہ اپائے اتنے ہمارے توسیع ایک چھوٹے سے جہاد جس کا مقصد فقط خود کو توڑنا اس کے نتیجے میں یہ دونوں ہتھیار مسلمانوں کو ملے بچوں کے لیے ہتھیار آگے غزوہ طائف میں استعمال ہو رہے اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا اب اللہ کا رسول ایک فوج وسیلہ اوقاف کی طرف سے ایک فوج وسیلہ بنی صاحب کی طرف بھیج کے طائف کی جانب چل رہا جب طائف کے بالکل قریب پہنچے رسول خدا تو وہاں پہ قبیلہ ختم کا بھی مرکز تھا قبیلہ بنو ختم یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس نے حنین کی لڑائی میں کافروں کا ساتھ دیا کافر قبیلہ ہے اور کافروں کا ساتھ بھی دے رہا اور یہ طائف کے قریب رہتے ہیں ویسے تو عرب کے ہزاروں کافر قبیلے کسی سے کوئی تعلق نہیں کہ جس نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اس کو سزا بھی دینا اور خصوصاً طائف کے موقع وہ کیوں اللہ کا رسول جنگی حکمت عملی بھی تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے آ رہی ہے اب طائف کے بارے میں رسول کو پہلے سے پتا ہے کہ کھلے میدان میں جنگ نہیں ہوگی تو سیدھے جا کے قلعے میں بیٹھ کے قلعے کو بند کر چکے اور ان کے باغات اور ان کے کھیتوں میں سے کچھ قلعے کے اندر بھی اگرچہ زیادہ تر باہر مگر کچھ اندر بھی سنا کہ ان کو غذا کی کمی بھی نہیں ہوگی مسلمان کھلے میدان میں اب اگر کسی طائف کے علاقے کے قریب کوئی دشمن قبیلہ اور ایسا دشمن جو مسلمانوں پہ پہلے بھی حملہ کر چکا وہ باہر مسلمانوں کی پوزیشن کتنی نازک کہ سامنے دشمن قلعے میں بیٹھا اور پیچھے دشمن کا کوئی اور حمایتی موجود دو طرف سے مسلمان حملے میں شرکت کرتے ہیں جنگی حکمت عملی کا بھی یہ تقاضا کہ کم از کم اطراف کے کھلے علاقے میں جتنے دشمن ہے پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے تاکہ لڑائی صرف قلعے والوں سے اور پھر جنگی حکمت عملی کے علاوہ قبیلہ بنو قصم نے خود ہی پہل کی تھی حنین کی جنگ کافروں کے ساتھ دے پیغمبر جب طائف کے قریب کم تو مولا کائنات کو بلایا اور کہا جائے اب یہ تو چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں جب قبیلے کا بت توڑنا وہ قبیلہ پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرا ہوا تو یہاں تو کسی کو بھی بھیجا جا سکتا نہیں یہ جنگجو قبیلے سے مقابلہ کرنا اور ایسا قبیلہ جو ابھی میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑ کے آیا کہا جائے اس مہم میں ہر ایک نہیں جا سکتا اس سے صرف اور صرف تمہیں کو بھیجا جائے گا جاؤ البتہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر لے کے جاؤ زیادہ یہ 15 آدمیوں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا لشکر لے کے میرا مولا قبیلہ بنو ختم کی طرف چلتے ہیں سے وہ بھی طائف والوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے پیغمبر اطرام نے جو پیترا کیا اتنا بر وقت تھا وہ طائف والوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے جناب جی میرا مولا اس قبیلے تک پہنچا نہیں راستے ہی میں جنگل میں ان سے ملاقات ہو علی کو سردار نے اثر بنایا اور عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی جھڑپ جب ہوتی ہے تو سردار نہیں لڑتا سردار تو سب سے آخر میں آتا سے پہلے میں میرا مولا اس لیے پہلے جاتا تھا کہ سردار رسول ہوتے اس لشکر کے سردار علی سنا عرب دستور کے مطابق ابو الحاص نے کہا کہ آیا پر حسن میں قبیلہ قسم کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں یہ ابو الحاص پیغمبر اسلام کی دختر ربیبہ کا شوہر پیغمبر کی بھانجیاں جناب خدیجہ کی بہن کی یتیم بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم جنہیں بعض مورخین نے پیغمبر کی بیٹیاں بھی لکھا ان میں سے جو سب سے بڑی تھی زینب ان کے شوہر ابو الحاص میرے مولا نے کہا نہیں تم لوگ یہاں بیٹھ اور پیغمبر اسلام نے بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری میرے حوالے کی تاریخ میں واقعات کی تفصیل نہیں ہے لیکن ایک جملہ صرف ہے اور وہ بھی آپ اور رسول نے تو اس واقعے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا صرف اس واقعے کا آخری جملہ سب نے لکھا ایک میرے مولا اس پورے قبیلہ بنی ختم کا مقابلہ تھا اور پورا بنی ختم کا قبیلہ کری کی تلوار سے مارا گیا تو میرا مولا واپس گیا اینڈ اس وقت میرا مولا طائف کے شہر کے قریب پہنچا جب لشکر اسلام وہاں پہنچ کر خیمے لگا کے بیٹھا. لوگ حیرت و تعجب تو ہوا, اہلی جب آپ راستے سے ہی واپس آ گئے. میرا مولا ان سے کیا کر, جیسے تم ہم ایسے مجھے سمجھ رہے, لیکن میں لوگوں نے سوال کیا ان کے نام بھی لکھے ہوئے, اہلی اس لیے جلدی کیا راستے سے ہی واپس آ گئے. لیکن اس سے پہلے کہ میرا مولا کچھ کرے, میں ہم پر اسلام سوال کرنے والوں علی کو اتنا موقع بھی نہ کیا کہ اس سے میں بات سوال کرنے والا سوال کر رہا, علی کے بازو کو پکڑا اپنے ساتھ لینے میں لے کے گئے. کا پردہ اٹھا اور سب دیکھ رہے ہیں. رسول نے علی کو اپنے برابر بٹھایا. یہ جو فضائل میں واقعات کے واقعے پورا پس منظر کیا, جیسے یہ آخری جملہ جو ہے تمام مورخین اسلام نے لکھا, اپنے قریب بٹھایا اور علی سے انتہائی رازداری کے ساتھ گفتگو شروع کری. دو آدمیوں کو چوک ہوا, ذرا دیکھے تو صحیح کیا بات ہو رہی ہے, میں مدد روک وہ قریب نہ آنے پر تمہیں وہیں بیٹھنا ہے. یہ گفتگو صرف وہ تو یا نبی سن سکتا ہے یا نبی کا وسیع سن سکتا ہے. شروع پہ جو محمد آیا جو آنا کر یہ متفقہ واقعہ ہے. اگر اس سے پہلے علی کا وہ جہاد اسے تاریخ کے صفحات سے بالکل ہی نظر انداز کرنے کی کوشش کی, یہ سب نے لکھا کہ یہاں تک جب پیغمبر نے ہر ایک کو روکا ہوا یہ ناطے سے برداشت نہ ہو سکتا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ کیا ماجرا کہ آپ ہر جگہ پہ علی کو آگے بڑھاتے ہیں. اب مدینے کے اندر بھی آپ نے ہم سب کے گھر کے دروازے بند کر دیے, اس علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا, اور آج بھی آپ یہی عمل کر رہے ہیں کہ ہم سب کو کسی ہٹا رہے اور خالی علی سے گفتگو کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ پورا نجم کی آیت کی تلاوت ہما یج کو انل ہوا کس ہوا کس جاوا کے چوہا, اور اس کے بعد کہا اس سے نہ کہو کہ میں علی سے کیوں بات کر رہا ہوں, میں علی سے بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ علی سے بات کر رہا ہوں. جو قدم میں اٹھاتا ہوں بہت سے پروردگار سے ہوتا, تو تمام مورخین اسلام نے لکھا کہ اس وقت اس آدمی نے چل کر کے کہا کہ ارے آپ وہی رسول جو ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر بھی ہم سے ایک عجیب وعدہ کیا. بہت عجیب جملہ اس آدمی نے کہا تھا, تفریح میں کیا جاؤں کہ جب غزوہ حدیبیہ ہوا تو پیغمبر اسلام اس حدیبیہ پہ پہلے مسلمانوں سے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں تو چلو میرے ساتھ ہمیں جا کے طواف کرنا. تو کسی نے کہا ایسا کہ رسول یہ خواب کی بات پر کافروں کے شہر میں جائیں, کہا یہ خواب ہے تمہارا خواب نہیں, نبی کا خواب یہ اللہ کی وحی. اچھا ہوا کیا کہ جب وہ لشکر آیا حدیبیہ سے روک دیا گیا وہیں سے واپس کر. اب کس آدمی نے اس وقت جل کر کہا کہ ارے آپ وہی رسول تو ہیں, یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا, تو آپ نے تو اللہ کا نام لے کے حدیبیہ میں بھی ہم سے کہا کہ چلو ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنا, وہاں سے زیارت کی راستے ہی سے واپس کر دیا جائے. پیغمبر نے پکار کے جواب دیا, کہا کہ ایسا اپنے جملے کو ٹھیک کروں, میں نے یقیناً یہ کہا تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہوگی مگر یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال زیارت ہوگی. لیکن یہ جو مناظرہ اور مکالمہ ہوا بہت ہی عجیب بہت ہی اہم, اور میں نے گزشتہ تقریر میں کہا کہ قائد کے قصبے سے پہلے رسول کچھ موجودات بھی دکھا چکے ہیں, یا کسی کے دل میں ذرا بھی شک اس حالت میں نہیں رہنا چاہیے. پھر یہ حالت کہا جا رہا وہی رسول جو ہے جو اس وقت بھی جھوٹا وعدہ کر کے ہم کو لے کے آ گئے تھے اور کوئی وعدہ پورا پورا نہیں ہوا, اور اس وقت بھی آپ علی کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں. یعنی ماذا اللہ مفہوم یہ کہ اپنے مقصد کے لیے جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ اللہ کا نام استعمال کر دیں. لیکن تمام مورخین اسلام نے لکھا کہ علی رسول کی رازدارانہ گفتگو جس کا بعض لوگوں کو اعتراض ہوا وہ اسی غزوہ طائف سے کچھ پہلے جب میرا مولا ہم کے قبیلے کو شکست سے پاس لے کے آ رہا ہے. وہ نشانیاں وہ اشارے وہ علامتیں جو ہر صاحب عقل کو یہ بتانے کے لیے کافی, جیسے جیسے رسالت کا دور اختتام کو پہنچ رہا پیغمبر کی ظاہری زندگی, تو ویسے ویسے لشکر اسلام کی قیادت جس کے حوالے کی جانے والی پیغمبر وہ رازدارانہ گفتگو کر کے باہر آتے, اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ اب ہمیں پہلا طائف کا محاصرہ کر لینا. مسلمانوں نے پہلا طائف کا محاصرہ کیا 20 دن یا 30 دن یہ محاصرہ جاری رہا, لیکن آمنے سامنے کی لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ طائف والے پہلے سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہ تھے, نہ انہیں کوئی جلدی نہ ان کے پاس کھانے پینے کی کمی تھی, اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہے تھے. چنانچہ وہ آرام سے اپنے قلعے میں بیٹھے, البتہ ان کے سپاہی قلعے کی چاروں طرف کی دیواروں میں چوکس مقصد بمقصد مسلمانوں کے تیر و نیزے اور آنکھ پر پائی جاتی ہے, اور کھلے نہ ہونے کی بنا سے مسلمان آگے نہیں بڑھ پاتے. ہم نے اسلام کا ایک حکم کہ اپنی فکر میں ہر ممکن کوشش کرنا, تو اس وقت پیغمبر نے ایک مرتبہ تمام لوگوں کی میٹنگ بلائی جو پیغمبر اسلام کو مشورہ دینے کے لیے بے چین ہوتے تھا, مکا بتاؤ کیا کرنا. کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی. آپ کسی نے کہا کہ ہے اللہ کے رسول, بالکل ایسا ہی ایک موقع ہم پر خندق کی لڑائی میں گزر چکا کہ دشمن کا لشکر آ رہا تھا, ہم پریشان تھے کہ کس طرح اپنے آپ کو بتا. سلمان کیونکہ ایران کے رہنے والے اور ایران اس زمانے کی بہت بڑی طاقت, یہ ایران کے رہنے والے ہیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی ضرور طریقہ ان کے پاس ہو. جیسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی امریکہ فرق موجود, تو ہم کہیں گے بھائی ان سے ضرور مشورہ لو, یہ زمانہ دیتے ہوئے اور صحیح آدمی ہے تو مشورہ لینا بھی چاہیے. پیغمبر نے کہا سلمان کا تو ہم کے موقع پہ تمہارا مشورہ بالکل مناسب ہے. بادشاہ کے رسول ایران کے لوگ کس موقع پہ دو طریقے استعمال کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بنجنے سے پہلے کی دیوار کو توڑ دیتے ہیں, ایک دفعہ دیوار ٹوٹ جائے اندر جانے کا راستہ بچ جائے, لیکن پھر بھی دیوار ٹوٹنے کے بعد بھی اس کے قریب کیسے جائیں. کہا کہ ہے اللہ کے رسول ایران والوں کے پاس دبابہ اور تین کی شکل, جب دیوار ٹوٹ جاتی تھی تو دبابے میں ان کی سپاہی بیٹھ کے اس کو لے کے چلتے, سامنے سے تیر اور نظر چلے تو چلے. دبابے کو اتنی مضبوط کسی جانور کی کھال سے بنایا جاتا کہ تیر اور نیزوں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اور اس میں بیٹھ کے وہ قلعے کی قیمت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ دونوں عرب والوں کے لیے نہیں. چنانچہ کہا کہ ہے سلمان اب تمہیں بتاؤ کہ انجینئر کسے کہتے ہیں. یہاں سے تاریخوں میں اختلاف ہو گئے, تین الگ الگ قول آئے. پہلا قول یہ ہے کہ سلمان نے انجینئر کا نقشہ بنایا اور اپنی نگرانی میں اسی میدان طائف سے انجینئر بنوائی. 20 دن کا یہ محاصرہ ہے, دو چار گھنٹے کی بات نہیں. دوسرا قول تھا کہ نہیں, جب خیبر کا قلعہ فتح کیا گیا اس وقت ایک جنی وہاں کے مسلمانوں کو دے ان کے ساتھ ساتھ تھی, لیکن اب تک اس کی ضرورت کہیں پیش نہیں آئی. اب تک جتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑی کسی قلعے بند لشکر سے مقابلہ نہیں. اور تیسرا قول جس کو زیادہ مورخین نے اختیار کیا کہ عین اس موقع پر جب سلمان نے ساری پلاننگ کے پورا منصوبہ, تو پھر اس نے ہمارے طور اپنے خطرے کو شکست دے کے دونوں ہتھیار لے کے پہنچ, یعنی جن چیزوں کی بات ہوئی وہی دو ہتھیار عین اسی موقع پہ پہنچا دیے. انجینئر بھی آ گئی جب بابا بھی آ گئی, لیکن انجینئر آ جانا دوسری بار, اسے چلانا تو ہر آدمی نہیں جانتا. سلمان نے بارسی سے کہا کہ سلمان تم کچھ مسلمانوں کو ٹرین کرو جو وہ یہ دونوں ہتھیار استعمال کر, یہ سب کچھ تاریخ کے میدان میں ہو رہا, ہر ایک چیز پتا چلتی ہے. حکمت و ذال ظلم ہوگی, حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے لے. سنا کہ ٹیکنالوجی اگر کافر کے پاس سے ملے, مشرک کے پاس سے ملے, دشمن کے پاس سے ملے, اسے لینے میں کوئی حرج نہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال کہیں سے بھی نہیں, اسے دیا جا سکتا ہے. یہ سنت رسول بھی ہے اور حکمت اسلام بھی. سنا کے بعد روایتوں میں آیا کہ کافر سے اسی بات یاد رہے کہ اسی کا استعمال کر, یہ ریڈیو ہے, یہ ٹیلیویژن ہے, یہ وی سی آر ہے, یہ فلم, جو آج ان کافروں نے ہمارے بچوں اور عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا بہترین حربہ بنایا. اگر واپس صحیح معنی میں کچھ مسلمان پیسے والے, کچھ فکر رکھنے والے, کچھ ان چیزوں کا شوق رکھنے والے تو آگے بڑھے, تو یہی چیز تبلیغ کا بہترین ذریعہ بن سکتی, وہ اپنی جگہ ایک بالکل مستقل موضوع. اور اسی حوالے سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ اسی اگر کبھی کوئی ایسی خبر آ جائے کہ کسی اسلامی گروپ نے یا کسی اسلامی تحریک کسی کافر سے کوئی ٹریننگ لی ہے, کوئی اسلحہ لیا ہے, کوئی ہتھیار لیا, یہ اسلام جذباتیت کا مذہب نہیں, الحکمت و ذات المؤمنین, یہ ہماری گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے ہم کو لینا ہے. ایران جیسے آتی فرق, لیکن ان کی بھی اگر ایسی ٹیکنالوجی ہے جو میدان میں کام آ سکتی, تو میں ہم بڑے اسلام اسے حاصل کر کے خندق میں بھی استعمال کر رہے اور طائف میں بھی استعمال کر رہے. اگر یہ ایک بات یاد رکھی کہ انتہا کو خاص طور پر بے نبائی پر, سورہ حجرات میں قرآن کا ایک انتہائی اہم اصول ہے کہ اگر کوئی فاتح تمہارے پاس خبر لے کے آ گئی تو اس کی خبر میں تحقیق کیا کرو, آنکھیں بند کر کے نہ مانا. آدھی کوئی خبر لے کے آئے تو مانا جا سکتا ہے, ہمارے الٹا مطلب ہے. آدھی کوئی بات کہے تو اس سے تو ہزاروں شک پیدا ہوتے, صحیح ہے کہ غلط ہے کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے, اور بات اپنی خبر پہ آخنا و سجکنا فوراً قبول کر دیا گیا. ایران جنگ کے دوران یہاں امریکہ کو برطانیہ کو فاتح نہیں مانتے تو کیا مت مومن محمد ایم آئی اسناچل کی محمد کا پائے آدھی کسی کہتے فاتح کسی کے قرآن کی آیت فاطف نے خبر اڑا, ایران نے اسرائیل کیا کہا کہ سب نے کام کرنا ہوتا کرنا بالکل صحیح کہا ہوگا. یہ آدھی فاطف اخبارات اور ذرائع ابلاغ نے خبر کسی کسی مرضی کو گرفتار کر لیا گیا, بالکل جھوٹی خبر نکلی. تو فاطف کی خبر پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا, یہ اسلام کے اعتبار سے خود ایک گناہ پر تبعیت. اور اگر جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات, اس میں تو باہر آئے اسلام کو اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں. عجیب قبلہ رسول نے استعمال کیا یا شاید مولا کی حدیث, اور حکمت و ذالت الموت, حکمت علم ٹیکنالوجی ہے تمہاری چیز. چنانچہ پریس کیجیے آپ اسلام, ادارے کے حالت جو سائنس اور ٹیکنالوجی آ کے وہ نکلی کہاں سے, جس کی میراث تھی جس کو کون لے کے چلا گیا. اب ہمارے پاس یا دادا کی کوئی جائیداد ایک طاقت نے اس نے قبضہ کر لیا, ہمیں موقع ملے گا ہم اس جائیداد کو واپس لائیں, وہ اس میں شک نہیں کرے گا کہ اس کو تو کافی کہاں تک گیا, اسے چھونا جائز نہیں, کہ وہ ہمارے دادا کی میراث ہمیں ہم ایسی زبردستی بھی اس سے لے کے آ سکتے. یہی مسئلہ ٹیکنالوجی سائنس اور علم کا پوری ایک تفریح کی گنجائش ہے. لیکن سیرت کے رسول 141 دن تفریح اور ابھی بہت ساری سیرت کے واقعات نامکمل نظر آ رہے تو واپس آتا. سلمان فارسی نے ٹریننگ دی, سلمان کی عمر اس وقت تقریباً 250 سال, وہ انسپکٹر بن رہے ہیں, انجینئر چلانا اور دبابا بنانا مسلمانوں کو آ گئے, دبابا چلانا اور انجینئر چلانا, یعنی آج کی اصطلاح میں دو سبقے ہیں. اب انجینئر چلائی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جگہ صاحب کا فلاح تھوڑا سا ٹوٹ گیا. مسلمان فوری طور پر جذباتی طور جگہ ہوتی مزید بجائے اس کے کبھی اور نقصان پہنچاتے اس پہلے ذرا سا ٹوٹا ہوا فلا نظر آیا دبابے میں بیٹھ کے پہنچ گئے. جب صاحب پہلے جلیب کو بنا کے بیٹھے تو ان کو یہ معلوم کہ کون کون سی چیزیں پہلے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی, دبابا بھی ان کو پتا, انہوں نے اس کا پہلے سے علاج بجائے تیر اور نیٹوں سے, وہ شروع میں پھینکے گا لیکن وہ تو بیکار دکھے, جا کے ٹکرائے جس طرح ٹرنک کے اوپر گولی ماری جاتے گا وہ جا کے ٹکرائے اور بے اثر. لیکن ان کے پاس پہلے سے اس کا متبادل تھا, انہیں معلوم تھا کہ پہلے تو دو ہی چیزیں نقصان پہنچا سکتی, انہوں نے خاص قسم کے ٹیسٹ جو تقریباً ہر چیز کو جلا دیتا ہے خصوصاً کھانوں, اس دیہ کے اندر لپیٹ لپیٹ کے اپنے ہتھیار تھے اور آگ لگا. اب یہ آگ والے تیر اور نیزے جب دبابا سے ٹکرا تو وہ چمڑا تیل کی پلیٹ تو تین جگہ جگہ سے وہ جل گیا دبابا, اور مسلمانوں کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. پیغمبر نے دبابے کو واپس بلا دیا اور اس کے ساتھ اب یہ طے کیا ہے کہ اس وقت قبیلہ بنو صفیق پر مسلمانوں کا روز جم چکا, پھر سے انجینئر بھاگ گئی دبابا گئے, قبیلے والے سمجھ گئے کہ بات آگے بڑھے. سنا ان قبیلے والوں نے مطالعہ کی باتیں شروع کر دی, اور میں نے پہلے فتح مکہ کی دوسری تقریب یعنی شاید تقریب نمبر 183 اس میں عرض کیا کہ اسلام ارتفاع موضوع کا باعث نہیں, کافروں کو ختم کرنے کا باعث نہیں, پوری میں نے تقریب کی تھی, ہمیں کافروں کو مسلمان بنانا, کافر ہی نہیں رہیں گے تو مسلمان کس کو بنایا جائے. سنا کہ اصل امکان تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر کوئی کافر پیدا میں آ بھی گیا تو اسے صرف اتنا ڈرا دیا جائے, اتنا دہشت پیدا کر دیا جائے کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے, باقی وہ اپنے کفر پہ رہے, کفر پہ رہنا قبول بجائے اس کے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. ہمیں اسی کو تو محنت کرنا, ہمیں اسی کو تو کام کرنا, ہمیں وہی ثواب جو حاصل کرنا ہے. 30 دن کے محاصرے میں جنے پر دبابے سے مسلمانوں نے بجائے دائف پر قبضہ تو نہیں, لیکن دائف والوں کو اتنا دہشت زدہ اور خوف زدہ کرنا کہ ان کی جانب سے مطالعہ کے پیغام آنے لگے. چنانچہ پہلے انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ کے لشکر اینیا نام کے ایک صحابی ہیں, ان سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں, ان کو بھجوا دیں, کیونکہ پیغمبر کا مقصد یہ کسی طرح سے لوگ اسلام لائے, وہ ختم نہیں کرنا, ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے اینیا کو بلائے, پیغمبر نے خود کچھ نہیں کہا, تمہیں بلایا گیا کیا اب تو یہ جلد تو مسلمان صحابی ان کے ساتھ ان کو سمجھاتے ہوئے چلے, یہ تو تمہیں کتنا بہترین موقع مل رہا ہے ثواب کا تبلیغ کا کافر کو مسلمان بنانے, ایسی بات کرو اس طرح سمجھاؤ کہ وہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں, پورے سارے سالوں میں اسلام تمہیں ثواب ملے. میں نے ابھی ہاں ہاں کہتے ہوئے چلے, لیکن مہاراج کے منافقین میں سے بعد میں علماء نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد پھر انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا, وہ قبیلے میں اب جب صاحب والوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ صاحب والے بڑے دہشت زدہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے. اسی دوران پیغمبر اسلام نے قانون کا بھی اعلان کر دیا کہ اسلام کا ایک مسئلہ کہ طائف میں پیسے والوں کا شہر, سرمایہ داروں کا شہر, آج کل کی اسلام اسٹیٹوں کا شہر, سب پیسے والے. پیغمبر نے ایک اعلان, وہ اسلامی جفا کا مسئلہ کہ اگر سردار پہلے ملک اسلام قبول کرے گا اور اس کا غلام اس کے ساتھ یا اس کے بعد اسلام قبول کرے گا تو اسی کا غلام رہے گا, اس لیے کہ مسلمان کا غلام آزاد نہیں ہوتا, اور اگر غلام پہلے اسلام قبول کرے اور اس کا آقا اس وقت کافر ہو جائے, آقا اگلے منٹ اسلام قبول کرے وہ غلام آقا ہو جائے. لیکن جیسے ہی غلام نے اسلام چاہے اس کا آقا بھی کہہ دے کہ میں نے اسلام قبول کیا, اس سے مطلب جو آج کل بھی کہیں پیش آ سکتا ہے, یہ آج کل شادی بیاہ میں پیش آ سکتا ہے, کہ اگر کافر مرد اور کافر عورت ایک ساتھ اسلام قبول کرے ان کے کیا باقی رہ سکتا. لیکن اگر بیوی نے اسلام پہلے قبول کیا شوہر نے بات تو بیوی مسلمان ہوتے ہی نکاح ٹوٹ کے آزاد ہو. چاہے شوہر بھی اسلام قبول کر بیوی کی مرضی ہے نیا نکاح پڑھوانے پہ راضی ہو تو ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی بڑی مشکل سے جان چھوٹی اب نیا نکاح کیوں تو اس کو ہاں. لیکن اگر شوہر اور بیوی ایک ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ نہیں کھیلے. بیوی کو اسی کی بیوی رہنا پڑے. البتہ یہ مسئلہ میں ابھی عمل کے لیے نہیں بتا رہا, یہ صرف معلومات کے. کسی کو اس پہ عمل کرنا ہو تو اپنے مستحد اور مرضی کے مسئلے کی تفصیلات دیں گے. تو پیغمبر کی جانب سے یہ مسئلہ پہنچا دیا گیا. اس مسئلے کا نتیجہ یہ نہیں کہ طائف کے جتنے بھی سرمایہ دار تھے ان کے غلاموں نے سوچا کہ ہمیں ایک آزادی کا موقع مل رہا. سنا کہ رات کی تاریکی میں رات کی فہرست یہ تاریخ سب فہرست لکھی گئی کہ مختلف غلام اس قبیلے سے نکل کے آتے اور اسلام قبول کرنے چلے جاتے. اس کی وجہ طائف والوں پر اور ایک زیادہ دہشت کاری ہو کہ ہمارے خفیہ راز جنگی حکمت عمل یہ سب تو ان غلاموں کو پتا, یہ مسلمانوں کو پہنچ گئی تو مقابلہ کرنا اور مشکل ہو جائے گی. اس حالت میں انہوں نے پیغمبر کے صحابی کو بلایا. تو پیغمبر کے صحابی گئے. اگر کہ بہت زیادہ لوگوں نے سمجھایا تھا کہ بھائی ایک بہترین موقع سواب کا مل رہا, پھر بھی جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ طائف والے بہت خطرے ہوئے. ان کے سرداروں کی میٹنگ بیٹھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح تو ہم مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کریں, بہتر یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈالیں. انہوں نے کہا کہ کیا حمایت کر رہے ہیں, تم سے زیادہ بری حالت تو لشکر اسلام ہر آدمی کتے سے لڑنے کو تیار. آپس میں ہی ان کے اندر سب مکمل ہو رہا اور وہ صرف نام کا رسول ہے, کوئی اس کی بات نہیں مان رہا ہے ماذا اللہ. ایسے توہین آمیز انداز میں لشکر اسلام کی قسمہ پرتی کو ظاہر تھی کہ طائف والوں کا دل اور حوصلہ ایک مرتبہ اور مضبوط ہو گیا. اچھا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دشمن طاقتور ہے ہم کمزور, اس نے تو آ کے رپورٹ دی کہ دشمن تو ہم سے بھی زیادہ اس وقت پریشانی کی حالت ہے. فیصلہ کیا کہ بھائی ہمیں یہ جنگ کا سلسلہ جاری رکھنا. اب جناب اہمیت باہر آئے, لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دشمنوں کے بیچ میں سے آ رہا ہے, مذاکرات کر سیدھا رسول کے پاس لے. وہاں جا کے انہوں نے اپنے کارنامے بتایا, اے اللہ کے رسول میں نے تو ان کو ایسا ڈرایا اور ایسا دھمکایا اور لشکر اسلام کی یہ کیفیت بتائی اور ایسا ان کو روک. پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ, ایک گناہ پہ دوسرا گناہ نہ کر. جو وہاں کہہ کے آئے پھر جھوٹ بھی بولتے, مطلب ہاتھ پاؤں کاپے. اللہ کے رسول کہتا ہے کہ میں تمہارا ایک ایک جملہ ہر باہر نقل کر سکتا ہوں. اور یہ کہہ کے پیغمبر نے ابھی شروع کیا, تین چار جملے بیان کیے تھے کہ گھبرا کے جناب علی اللہ کے رسول جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ غلطی ہوئی, آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں. لیکن ان کی حماقت غلطی نفاق جو بھی کہی اس کے نتیجے میں وہاں پہ وہ لوگ زیادہ طاقتور ہو, وہاں پہ وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ روب جو مسلمانوں کا تھا وہ دلوں سے نکل گئے, زیادہ کانفیڈینس آ گیا, زیادہ اعتماد پیدا ہو گئے. اب پیغمبر اسلام نے ایک اعلان کیا اور کہا, یہ بھی اسلام کا ایک مسئلہ, پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ طائف کے باہر جتنے داغا کرتے اگر طائف والوں جلدی ہتھیار نہیں ڈالے تو ہم ان کے بارے میں غور کریں گے کہ ان کھیتوں کو اور ان باغات کو باقی رکھا جائے یا جلا دیا جائے. اسلام میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ میدان جنگ ان چیزوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. کھیت ہیں, باغات ہیں, درخت ہیں, مسجدیں ہیں, عبادت گاہ ہیں, عورتیں اور بچے ہیں. چنانچہ اسی غزوہ حنین کا واقعہ رہ گیا اس وقت کہ جب پیغمبر اسلام حنین کی لڑائی کے بعد کافروں کے لاشوں کو دیکھ رہے تھے, عورت کا لاشا نظر آتا, اللہ کے رسول گھبرا کے رکے, عورت کو کس نے مارا؟ کہا کہ وہ خالد ابن وحید نے مارا. سارے مسلمانوں نے واقعہ لکھا, بلکہ شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ مجھے نہیں ملا. اب ایک مرتبہ خالد کو بلائے, تم نے اس کو کیوں مارا؟ اللہ کے رسول یہ بھی میدان میں, آپ کو معلوم ہے کہ ساری عورتوں کو میدان میں لایا گیا تھا. پیغمبر نے کہا خالد سے تمہاری دوسری بڑی غلطی. یاد ہوگا آپ کو ابھی تین چار تقریریں پہلے وہ فضیلے سے بت توڑنے گئے تھے, وہاں کیا گڑبڑ ہو گئی. آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کرو, اسلام اجازت نہیں دیتا عورت اور بچے پہ ہاتھ اٹھانے. لیکن جب استثنائی حالت, جیسے فرض کیجئے کہ کافر مسلمانوں پہ حملہ کر آگے آگے عورتوں کو لے کے آ رہے ہیں, ان کا احترام کرتے رہے تو یہ کافر مسلمانوں کو ختم کرتے, تو دوسری بات. کافر اگر باغات اور درختوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ان میں ان کے لشکر چھپے بیٹھے تو دوسری بات. تو پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ ان باغات اور کھیتوں کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیا جائے. اتنی دھمک آپ کی ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں, پیسے والے کے لیے اس کا پیسہ ہی اس کا ایمان ہوتا. اب جو یہ سنا کہ کھیت اور باغات ممکن ہے کہ چلا دیے جائیں, یہ لوگ رسول کے اتنا قریب تو نہیں کہ پیغمبر کے مزاج کو سمجھ. دل میں خیال پیدا ہو کہ بھائی بات تو صحیح, اگر ہمیں ایسا چانس ملتا کہ ہمارا دشمن قلعے میں ہوتا ہم باہر ہوتے تو ہم تو پہلے اس کے سارے باغات اور کھیتوں کو چلاتے پھر اس سے کوئی بات کرتے, یہ ایسا نہ کر. اور عرب میں یہ پہلے سے رائے کے ساتھ کوئی نئی بات بھی نہیں, گھبرا کر پریشان ہو. وہ اینیا کی غلطی مگر اس کے بعد جب مال کے نقصان کی بات آئی ایک مرتبہ پھر دہشت داری کہ اگر ہمارے باغات اور کھیت ختم ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے زندہ رہیں گے. پیغمبر اسلام کو پیغام پہنچا جائے اللہ کے رسول آپ واپس مکے چلے جائیں اور وہاں پہ ہمارا آدمی آپ سے مذاکرات کے لیے آئے گا, یہ ہماری آپ سے درخواست باقاعدہ ان کی طرف سے یہ پیغام آ رہا, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کا لشکر ہمارے سر پہ تو مذاکرات کر نہیں پا رہے ہیں ڈر کی وجہ سے. پیغمبر کا اصل مقصد یہ تھا کہ طائف والوں کے دل میں اتنی دہشت اور روب داری ہو جائے کہ رسول کو تو مکہ چھوڑ کے مدینے میں رہنا, مکے میں تو اسلامی حکومت بنے گی تو طائف والے اسلامی حکومت کے لیے مسئلہ نہ بنے. کیسے ہی یہ درخواست سامنے آئی, اب تیسواں دن تھا یا تیسواں, پیغمبر اسلام نے خطبہ لشکر اسلام کو واپسی کا حکم دیا اور یہ سب جو اڑانا میں رکے جہاں مال غنیمت تقسیم ہوا جو خود بہت اہم واقعہ سنا کہ آئندہ تقریر کے لیے آج وقت نہیں, اور مال غنیمت کی تقسیم کے بعد مکہ پہنچ جس وقت یہ لوگ مکہ پہنچ تو دیکھیے طائف والے باقار اتنے ڈرے ہوئے کہ ان کا وقت بھی مکہ آ چکا. اور اب روایت میں پڑھ رہا ہوں, تمام علماء نے لکھا ہے لیکن ہم اسی روایت کو لے رہے ہیں جو معصوم کا قول ہے شیخ طبرسی نے عالم الورم ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ بعض مورخین نے کہا ہے کہ طائف والوں کے یہ مذاکرات ایک سال بعد ہوئے, ہم تو معصوم کے قول سے اتفاق کرتے ہیں اور کسی کے قول سے ہمیں کوئی فرق نہیں. امام نے فرمایا کہ طائف والوں کی درخواست پہ لشکر اسلام واپس مکہ آ گئے, وہ حاضرہ چھوڑ دیں. ویسے بھی پیغمبر کو لشکر کے ساتھ پرانے سپاہیوں نے جو پہلے کافر تھے اب مسلمان ہوئے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ان کے پاس ایک سال کا تو غذائی ذخیرہ موجود, ایک سال تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, اور آپ ایک سال تک مدینے سے ہٹ کے عرب کے گوشے میں بیٹھے رہے جو ویسے بھی اسلام کے لیے نقصان دہ, اور بھی بہت ساری مصلحتیں تھیں جو آئندہ تقریر کے شروع میں آئی. خیر جب پیغمبر آ گئے تو طائف کا جو پہلا ڈیلیگیشن یا وقت مذاکرات کے لیے آئے بہت ہی اہم یہ واقعہ کسی بھی آج کا درد اختتام کو پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم اسلام کی ایک بات ماننے کو تیار ہیں, ایک بات میں ہم کو چھوٹ دے دیں, باقاعدہ پیش پہ جا رہے ایک بات ماننے کو تیار ہے ایک بات میں ہم کو چھوٹ دے دیں. جس بات کو ماننے کو تیار ہے وہ ہے کہ ہم توحید کو ماننے کو تیار ہیں. ہر قبیلے کا الگ خود تھا, قبیلہ بنو ثقیف کے پاس بھی اپنا ایک خود تھا, کیونکہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے, نہیں مانا کہ رسول نے ان کی بات نہیں مانا تو ایک سال کو اور بت پرستی کرتے ہیں. مگر انہوں نے ابھی یہ کہا کہ ہم ایک بات ماننے کو تیار ہیں, شرک کو ختم کریں گے توحید کو مان لیں گے. اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے توحید, مگر نماز اور زکات سے ہم کو معاف کیا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. ہم سے کہا جائے کہ تمہیں نماز معاف ہے تمہیں زکات معاف ہے اللہ کو مان لیں. طائف والے کافر بہرحال اتنا شعور رکھتے پہلے پیغمبر سے بات کر, ہم نے تو ویسے ہی پیغمبر سے بات کیے بغیر نماز کو بھی معاف کر دیا اور زکات کو بھی معاف کر دیا جس پہ واجب. بہرحال ان کافروں میں اتنا شعور تو تھا کہ اگر ایسے ہی معاف کرنا ہے پہلے مذاکرات آئے. پیغمبر اسلام کا جلال دیکھ مجھے بتانا یہ تھا کہ اسلام میں توحید اساسی اور بنیادی عقیدہ, شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کرنے کو تیار, مگر نماز اور زکات کی اہمیت کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی توحید اللہ کو قبول نہیں ہے جو بغیر نماز و بغیر زکات. اسی لیے میں نے یہ روایت تاریخ کی عام کتاب سے نہیں پڑھی, معصوم کے حوالے سے پڑھی. ایسی توحید اللہ کو نہیں چاہیے, وہ توحید ناقص, وہ توحید نامکمل, وہ توحید ہوئی ہی نہیں کہ جس میں آدمی نے اب تک نماز کا کلمہ نہ پڑھا. نماز کا مطلب ہے خاکساری, نماز دیکھیے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرانے کا نام, جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم اللہ کے لیے زمین پہ گر جاؤ. جس کو یہ پیغام سمجھ میں نہ آئے اس نے توحید کو کیا سمجھا, اور یہی وجہ ہم اللہ اکبر زبان سے کہتے ہیں لیکن ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی اکبر سب دوسروں کو مانا کرتے ہیں, کوئی اپنے باپ کو, کوئی اپنے مینیجر کو, کوئی اپنے کاروباری پارٹنر کو, کوئی اپنے دوستوں کو, کوئی اپنے رشتے داروں کو, کوئی اپنے گھر کی عورتوں کو, کسی شادی میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ایک اللہ ہی تو اکبر نہیں مانا, کیونکہ فلسفہ ہے نماز اور زکات باتیں نہیں. اور پھر دیکھیں پیغمبر اسلام یہ دیکھ رہے یہ پیغام صرف طائف والوں کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے, چنانچہ جلال کے عالم اپنے گھر سے باہر نکلے اور اب طائف کے وقت کو لے کے باہر آئے سارے مسلمان باہر, اور کہا کہ خدا کے قسم اگر تم توحید کے ساتھ نماز نہ پڑھ اور زکات کو ادا نہ کیا تو میں تمہاری جانب اسے بھیجوں گا کہ جو میرا نفس ہے آج جو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر جو کبھی دشمن خدا کو ختم کرنے میں خطا نہیں کرتا. اب پھر تاریخ میں ہے کہ لوگوں نے ادھر دیکھا کہ شاید پیغمبر ان صاحب کی بات کر رہے ہیں, پھر ادھر دیکھا کہ شاید پیغمبر ان صاحب کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ادھر دیکھا کہ تین طرف لوگوں کی نگاہیں گئی, اور پیغمبر نے ایک مرتبہ علی کے بازو کو تھاما اور کہا یہ ہے سہم اللہ, اللہ کا وہ تیر جو دشمنان خدا کے بارے میں کبھی خطا نہیں کرتا, یہ ہے جو میرا نفس ہے, اور یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. درود بھیجے محمد والے. ایک وقت دو مختلف پیغام, وہی غزوہ فتح اور فتح مکہ کے واقعات ابھی چل رہے, ابھی تک رسول مکے سے باہر نہیں گئے. مکے میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف یہ پیغام کہ رسول کے بعد کون ہے جو رسول کا نائب بن سکتا, نفسی کسی کی نیابت کر سکتا, اور دوسرا یہ مسئلہ کہ اسلام میں نماز اور زکات کتنا اور بڑی ذات, اور اسلام یہ شرط کسی سے قبول کرنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی شریعت پہ عمل کریں. اسلام میں کمپرومائز ان واجبات کے بارے میں نہیں, کوئی مصالحت نہیں. لکم دین لکم ولی دین, تم اپنے راستے پہ جاؤ, ہم کو اپنے راستے پہ چلنے. یعنی اسلام کے فیبل لگا, اسلام کے ملاوٹ والا اسلام, یہ ناخالص اسلام, یہ قبول نہیں. اور یہی وجہ کہ اسلام نے ایک مسئلہ تقلید کو بھی واجب کیا کہ خالص اسلام ہمیں پتا دیتے جائے. ہر دور اور ہر زمانے میں افراد, خاندان, قبیلے اپنے اثرات مذہب پہ ڈالتے ہیں, اور خصوصاً جس علاقے میں ہم رہتے ہیں ہندو پاک کا علاقہ, دنیا میں جن لوگوں نے مذاہب پر ریسرچ کی انہوں نے ہندو مذہب کا نام رکھا ہے اقول المذاہب. یہ وہ مذہب ہے کہ جو اس کے قریب آیا یہ اسے ہڑپ کر دیا. ہندوستان کی تاریخ میں بے شمار مذاہب گزرے, ہندو مذہب نے سب کو ہڑپ کیا, کسی کو باقی نہ رکھے. اسلام کی طاقت تھی کہ اسلام باقی رہا, لیکن اس کے اثرات ضرور پڑے. ہمارے علاقے میں تکلیف اور زیادہ ہے. تکلیف یعنی خالص شریعت کو جانچنے کا نام, خالص شریعت کو معلوم کرنے کا نام. لیکن ایسا نہ کہ دشمن اسی مسئلہ تکلیف جو ہمیں خالص اسلام تک پہنچاتا, اسی مسئلہ تکلیف کو استعمال کر کے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر. عام محکمہ رشوت لے تو تعجب نہیں ہوتا, خود رشوت روکنے والا محکمہ کا رشوت لے تو آدمی کو زیادہ حیرت ہوتی. آپ تو اینٹی کرپشن ہے, آپ تو انتظار رشوت سکھانی ہے, آپ کا تو کام رشوت کتنا تھا, آپ نہیں رشوت روکنا آپ کا کام تھا, آپ نہیں یہ گڑبڑ شروع کر. چلے اور مثال میں عوامی مثال لیں, اور وہ یہ کہ عام آدمی گناہ کرے اتنا تعجب نہیں ہوتا, عالم گناہ کرے کیوں زیادہ تعجب ہوتا. کتنی مسئلہ بھائی, آپ کا کام تو معاشرے سے گناہوں کو ختم کرنا, اگر آپ ہی گناہ کرنے لگے نہ ہو کتنے ڈکوئے خواجہ خضر نے جو اردو کا محاورہ ہے وہ نہ ہو جائے یہاں. کہ آپ کا کام تو قیادت ہے لوگوں کے کردار کی اصلاح, وہی چیز مسئلہ ہے تک یہ خالص اسلام تک ہمیں پہنچانا. دشمن بڑا ہوشیار ہے, بڑا چالاک, وہ بھی ایک ڈبابا بنا کے بیٹھتا ہے, نہ چھپ کے بیٹھتا. شراب کے ذریعے سے وہ ہم میں کس طرح نفرت پیدا کرے, ہر ایک کو پتا ہے کہ شراب حرام. وہ تکلیف کی مدد سے ہم میں اختلاف ڈال رہا, اور خصوصاً ہر مرضی کے انتقال کے بعد آج کل شیطان اپنے بارے میں زیادہ چوکس ہو گئے. ارے تقلید الگ ہے, امامت الگ. امامت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے امام کا نام کہیں. ایک وقت میں ایک امام ہوتا, تقلید میں اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ مرضی, اور ہر آدمی اپنے اطمینان کے مطابق کسی ایک مرضی کی طرف تقلید کرتا, کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سب ایک مرضی کے اوپر آ جائے. یہ بچوں کا بچپنے والا مطالبہ, اور اگر خالی دل کی آواز رہے تو ٹھیک, جب اس کے اندر بہتان اور تہمتیں شروع ہوتی. تین مراجع کے نام اس وقت آ رہے ہیں, بشمول آیت اللہ علیہ آغا محمد علی عرب. ہر شخص اپنی تحقیق کے مطابق اطمینان کے مطابق تکلیف کر, اس کے دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ شرعی طریقہ تھا, اس سے میں نے اپنے مرجع کو ڈھونڈ لیا. دیکھیے امام خمینی جیسی عظیم شخصیت کے ہوتے ہوئے دنیا تشیع کا ایک بڑا حصہ آیت اللہ کوئی کی تکلیف سے گیا, اور یہی اعلان کرتا ہوا گیا تھا مقلد آغا کوئی کہے عاشق امام خمینی کے, وہ جو اسلام کہ ہر مرضی کا احترام تو ہم پہ واجب. یہ جو مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مرضی ہے سب اس کو مانے, اور پھر اس کے لیے جو بہتان شروع ہو جاتے ہیں. بہت ہی مختصر میں ایک بات کہہ رہا ہوں, تفصیل میں گئے بغیر, کہ ہمارے دشمنوں کے لیے ایک بہترین موقع مل گیا ہمارے نوجوانوں کی جذباتیت کو دیکھ. تو غزوہ حنین کہ نوجوان جہاں حق قبول کرنے میں انتہائی سلیم الفطرت اور سلیم الطبع جلدی قبول کرتے, بعض اوقات جذباتیت سے معاملے کو خراب بھی کر دیتے, جس مرضی کی ہم تکلیف کرتے. ہم نے شرعی دلیلوں سے سمجھا کہ یہی صحیح مرضی, چلے دوسروں کو بھی بتا دیا کہ یہی دلیلیں ہیں کہ تکلیف تھی, اب ان کو یقین آ گیا تکلیف کریں گے, یقین نہیں آیا نہیں کریں. مگر جب اس محبت سے ہم تجاوز کر جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں باقی کوئی مر کے عادل نہیں ہے, فاسق ہے, فلاں کا ایجنٹ ہے, اس میں یہ غلطی اس میں غلط, تو ایک تو یہ کہ بات تجاوز کر جاتی ہے دائرہ شریعت, اور دوسرا کیا بات فقط اس مرجے پر نہیں رہتی, جن جن نے اس مرجے کی تائید کی ہے گویا یہ سارے الزامات ان سے بھی لگ رہے ہیں. کیا ہم لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ حکومت عراق نے بھی سرکاری طور پہ ایک مرجے کا اعلان کیا ہے, سید محمد صدر, اسی خاندان باقر صدر سے, وہ حکومت کی طرف سے اعلان شدہ مرجے. لیکن کچھ ایسی باتیں خصوصا نہیں جملہ, اس لیے مجھے واضح کرنا کہ یہ بعض نوجوانوں کی زبان سے شاید جذبات میں آ گئے, کہ اگر انہوں نے کہا کہ باقی ساری باتیں تو ٹھیک, لیکن اگر کسی مرجے کے بارے میں ولی فقیہ کہتے ہیں کہ ان کی تکلیف کر, تو باقی تو کسی کی گنجائش ہی نہ رکھتی. سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ اگر واقعہ مسئلہ ایسا ہی تو وہ لوگ جو دنیا کے ہر حصے ولایت فقیہ کے قیام کے لیے جہاد کر رہے ہیں, وہ مسئلہ ہے ولایت کو زیادہ جانتے ہیں یہاں اور آپ, جیسے آیت اللہ محمد حسین فضل اللہ لبنان والے, آغائے سید مہدی شمس الدین لبنان کے معروف معروف آدمی, اور اسی طرح حتیف اور ایسا سعودی عرب کے علاقوں میں جو شیعہ تحریک چل رہی ہے اس کی قیادت کرنے والے. اب آغائے محمد حسین فضل اللہ نے پورا لبنان, کیا یہ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے کہ ولی فقیہ کا اگر اعلان ہو جائے تو کسی اور کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ولی فقیہ کو آغائے فضل اللہ سے زیادہ سمجھا, تو خود قیام ولایت فقیہ کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے نمایاں شخصیت ایران کے بعد دو ہی جگہ ایسی جہاں ولایت فقیہ کے نظام کی کوشش ہو رہی ہے, ایک عراق اور ایک لبنان, اور ان دونوں علاقوں کے علماء مطلب دوسرے کسی مرجے کی تائید کر دی. تو بس ہم لوگ اگر چاہیں کہ جی بلا مرجے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولی فقیہ کے سامنے ہم اور آپ بیچتے کیا, لیکن وہ جو خود اجتہاد اور فقہ کی وادیوں میں ساری زندگی گزار چکے ہیں اور خالی مدرسے میں بیٹھ کے درس دینے والے نہیں ہیں, میدان عمل میں ایسا جہاد کرنے والے, دنیا مانتی ہے کہ لبنان اور عراق جیسا جہاد سوائے ایران کے کئی مثال نہ ملے, وہ دوسرے مرجے کا نام لے رہے ہیں. تو اب جو ہم اعتراض کرتے ہیں, جو توہین کرتے ہیں, جو کسی مرجے کو سجاد کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں, جو کسی مرجے کو ولی فقیہ کے خلاف قرار دیتے ہیں, اگر ہم نے کہا ہوتا کہ ان کی ہم تکلیف کر رہے ہیں تو اعتراض صحیح. جب آغا فضل اللہ نے کہا, جب آغا مہدی شمس الدین نے کہا, جب آغا سید علی بحیدی نے کہا, وہ سارے کے سارے نام جو یا عراق کے اندر مجبور صاحبان ایمان کے قائد ہیں یا لبنان, تو ہم نے کراچی تک یہ کہا کہ ہم ہیں اسلام کے مخلص ماننے والے, ماذا اللہ یہ سب ہے سجاد کے ایجنٹ. ہم نے کہا ہم زیادہ سمجھے مسئلہ ولایت فقیہ کو, یہ سب نہیں سمجھے. تو آپ پہلے تو جائیے لبنان میں اور آغا محمد حسین فضل اللہ کو کہیے کہ آگے ہمارے پاس ذرا ولایت فقیہ سمجھیے, پھر آپ کو قیادت کہا کہ لبنان کے صاحبان ایمان مسئلہ جانتے نہیں اور آپ سب کے قائد کیسے بن گئے؟ ذرا سوچیے تو صحیح کہ یہ غیر, یعنی مجھے یقین کہ اس قسم کے جملے کہنے والے کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ میرے جملے کا یہ نتیجہ نکل رہا, اور یہ نکل رہا یہ کوئی نکالنا چاہتا کوئی ہے ان سب چیزوں کے پیچھے جو ہمارے بچوں کی زبان پر ایسے جملے لا رہا کہ اگلے مرحلے میں پھر وہ بات ہو جائے. ہمیں خود بھی بعض اوقات پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کون چلا رہا, ہم بھی بولتے کسی اور کی گفتگو ہے, زبان ہماری چل رہی ہو. ذرا سوچ کہ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ ایران کے بعد نہ لبنان میں کوئی شیعہ موقف کامیاب ہو, نہ عراق میں کامیاب ہو, اور اگر یہ بہترین موقع ہے جو وہاں کے قائدین ہی تو مشکوک قرار دے تو مسئلے ختم ہو رہا. اس وقت جو واقعات سب سے زیادہ اہم مقامات صاحبان ایمان کی عزت و ناموس کے لیے یہ دو مقام, اور ان دونوں مقامات کی قیادت کو ہمارے یہ بچے جس طرح بدنام کر رہے ہیں, بہتان لگا رہے بغیر سوچے سمجھے, تو واقعہ یہی ہوا امریکی سازش. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہر چیز کو امریکی سازش کرنا, مگر یہ تو ہے کہ ایران جیسا انقلاب جہاں جہاں آنے کے امکان وہاں کی قیادت کا خاتمہ کرا دیں, وہاں کی قیادت کو مشکوک بنا دیں. اس وقت کوئی عجیب مسئلہ تو نہیں جو واقعہ جہاں جہاد چل رہا ہے وہاں کے قائدی آغا سیستانی کا نام لے رہے, سمجھتے ہو تمام چیزوں, ان کے سامنے بھی سارا ماحول. خدا کے واسطے اپنی ذرا سی جذباتیت عراق اور لبنان کے صاحبان ایمان کو ان کی قیادت سے محروم نہ کریں, اور ان کی جانوں اور ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کی قربانی فقط اپنے تھوڑے سے مباحثے کی نظر کا دیں. سوچ ان جملوں کا نتیجہ کہاں تک نکلتا, ان ناموں پہ غور کی جو ان فہرستوں میں آ رہے ہیں جو دیگر مراجع کے. اگرچہ ہم لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نیا نہیں, آیت اللہ خود کے ہمارے زمانے میں بھی دیکھ چکے, لیکن اس وقت صرف یہ بتانا کہ وہ غلطی دوبارہ نہیں ہونا چاہیے, اور تکلیف مسئلہ امامت نہیں, تکلیف کے اندر ایک وقت میں ایک سے زیادہ مرضی ہو سکتی ہے. ہر آدمی اپنے یقین پہ کسی ایک کی طرف جائے. مسئلہ امامت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک دور میں ایک سے زیادہ امام. مسئلہ تکلیف میں بالکل یہ گنجائش کہ ہم تکلیف کے باوجود ایک عجیب جملہ کہیں. یہ جملہ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں اس لیے اسی پہ آج کی یہ مجلس پسند. لیکن تکلیف میں ایک سے زیادہ مرضی بھی ہو سکتے ہیں, ہر آدمی اپنے یقین پہ چلے. اور کسی مرضی کی تکلیف کر کر بھی آپ ایک بات کہہ سکتے کہ ہاں بھائی میں نے تکلیف تو آگے کھل کی تھی, مجھے اطمینان ہے کہ ان سے زیادہ علم کسی کا نہیں, لیکن ممکن ہے کہ علم کچھ سے زیادہ. میں نے تکلیف آگے سیستانی کی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ عالم ہے, لیکن ہے نہیں ممکن ہے عالم کوئی اور. اگر یہ جملہ آپ کہہ دیں, نہ آپ گناہ گار نہ آپ کی تکلیف غلط. چنانچہ اسی اگر کوئی آ کر ہم سے کہے کہ تم جس کی تکلیف کرتے ہو کیا شرعی قسم و قرآن اٹھا سکتے ہو, یہ ان سے زیادہ علم کسی کا نہیں, ہمیں آپ نہیں, ہم کہیں گے ہم ان کو عالم سمجھ رہے, لیکن 100% ہی یقین والی بات وہ ہم کیسے کہہ سکتے. لیکن امامت میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. آپ امامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امیر المومنین کی امامت کو مانتا ہوں, لیکن امکان ہے کہ شاید کوئی اور امام, یہاں یہ جملہ آپ نے کہا جس امامت کو مانا ہے اس کو بھی نہیں مانا, وہ بھی ختم. تکلیف میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آغا حکیم کی تکلیف کی ہے, میرے نزدیک وہ عالم, شاید کوئی اور عالم. امامت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے امام علی کو مانا ہے, میں نے چھٹے امام کو مانا, پورا مجھے اطمینان ہے ان کی امامت کر کے, شاید ہم غیب تو نہیں جانتے کوئی اور امام. نہیں, وہاں آپ ایک نہیں ہزار قرآن اٹھائیں گے, ایک نہیں لاکھ قسمیں کھائیں گے, جسے امام مانا ہے وہ امام بڑا. اور اسی طرح اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ آپ بے شک میں نے ایک اللہ کو مانا, لیکن ایک امکان ہے کہ شاید کوئی اللہ نہ ہو, مان تو لیا میں نے, لیکن ایک امکان, لیکن کہیں نہیں تھا. یہ آپ نے عقیدہ رکھا تو جس اللہ کو جتنا 95% مانا وہ بھی صفر ہو. آپ کہیں کہ ہاں میں یقیناً محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہوں, اطمینان ہے کہ وہ رسول ہے, لیکن ایک امکان ہے ہزار سے ایک کہ شاید کوئی اور رسول. عقائد میں کتنا سا بھی اگر آپ کہہ دیں کہ امکان ہے غلط, تکلیف میں بالکل غلط ہے, بلکہ تکلیف میں کہتے ہی ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جس سے حلف اٹھایا جائے اور قرآن اٹھایا جائے, کوئی آدمی بھی مرضی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. چاہے تو ناظر کبھی کوئی ایسی شخصیت آ جائے. دوسری بات, لوگ امامت والی چیز کو مرضی میں ڈھونڈ رہے ہیں, کسی مرضی میں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. جس کی ہم تکلیف کریں ہم کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی کی تکلیف نہیں, یہ صرف امامت کے مضبوط ہے. اور یہی وجہ کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے اپنے اندازے کہ معاذ اللہ امام غلط قدم اٹھا رہے ہیں, اگر جو ان میں صاحبان ایمان سے وہ آ کے کہتے ہیں کہ حسین ہماری عقل کہتی ہے کہ تم جب تک عراق کی طرف جا رہے ہو یہ غلط ہے, اگر ہم کچھ بول نہیں سکتے اس لیے کہ تم امام ہو اور امام جو قدم اٹھاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے, وہ امامت کی شان, وہ امامت کی خاصیت. بس چند گھنٹے ہوئے ہوں گے میرے مولا حسین کو مدینے سے نکلے ہوئے, تو پھر روایتوں میں یہ ہے کہ 28 رجب کو عصر کے بعد حسین کا قافلہ مدینے سے چلا. کل شب 28 تھی, لیکن صحیح معنوں میں قافلے کی روانگی ابھی ہوتی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع اس سال خود بخود فتح مکہ بن گیا. یہ ایک واقعہ نہیں, فتح مکہ ایک طویل سفر کا نام جو 3 مہینے کے بعد ختم ہوا اور بے شمار واقعات تھے. 28 رجب ایک سفر کا نام نہیں. دیکھنے والوں کو شروع میں ایک سفر لگ رہا تھا حسین مدینے سے کوفہ جا رہے ہیں, کتنا طولانی سفر بنا کہ جس میں حسین کوفے کی طرف جاتے جاتے کربلا بھی گئے, کوفہ بھی پہنچا, قافلہ شام بھی پہنچا, واپس مدینے بھی آئے. رسول کے فتح مکہ کا سفر بھی بڑا طویل اور بہت سارے واقعات کے ساتھ, مگر پھر جو رسول کے ساتھ گئے تھے وہی آئے, اور جو حسین کے ساتھ گئے ان میں کوئی نہ آیا بجود ایک میرے مولا سجاد. قافلہ بھی نکلا وہی حالت سے واپس آیا. کلثوم کو کہنا پڑا مدینہ تو جب دینا لا تقبلینا, اے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کر, اب ہم اس قابل نہ رہے کہ تجھ میں واپس آ سکے. جب گئے تھے تو بھائیوں اور اولاد کے ساتھ, جب واپس آ رہے ہیں نہ بھائی رہے ہیں نہ اولاد رہے. یہ 28 رجب کا حسین کا سفر کتنا طویل سفر بننے والا. لیکن وہی جملہ جو میرے آج کے تقریر کے آخری موضوع کا جملہ, تقلید الگ ہے امام الگ. تو نہ ہر ایک کو پتا عراق جانا خطرے سے خالی نہیں, مگر جب کسی نے کہا عراق نہ جا, حسین نے دیکھا کہنے والا کون, ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق جواب. البتہ جب ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا عراق نہ جا, محبت کرنے والی نانی, جس نے حسین کی ماں فاطمہ کی شہادت کے بعد حسین کو بیٹا سمجھ کے پالا ہے, وہ ام سلمہ جو جانتی ہے کہ اللہ کا رسول اس حسین سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات تھی. میرا مولا حسین ایک مرتبہ سواریوں کا انتظام کر چکا. ام سلمہ ان ازواج رسول میں سے ہیں جو پیغمبر کے انتقال کے بعد گھر سے باہر آیا ہی نہیں کرتی ہے, اور بار بار کہتی ہے کہ قرآن نے ہم سے کہا ہے پھر نہ بھی بجو سے کننا, اے ازواج نبی اپنے گھروں میں رہو, تو سوائے انتہائی ضروری کام کے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی. انہیں پتا ہی نہیں کہ ان کے گھر کے اطراف محلہ بنی ہاشم میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئیں, کس طرح عباس و علی اکبر کی نگرانی میں پہرا لگ گیا, کس طرح 12 برس کے بچوں کا یہاں پہ گزرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا, کس طرح ساری سواریاں لائی گئیں, کس طرح محفلے اور ہماریوں کے اندر حسین کے گھر والوں کی سواری کا انتظام کیا جا رہا ہے. وہ اپنے گھر میں ہیں کہ ایک مرتبہ دستک کی آواز آئی, گھر کا دروازہ کھلا, ام سلمہ نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا. 24 گھنٹے میں یہ پہلی ملاقات تھی, یا کل دیکھا تھا یا آج دیکھا, مگر تبدیلی کے ساتھ دیکھا. کیا دیکھا؟ حسین سفر کے لباس میں نظر آ رہے. گھبرا گئی ام سلمہ, بیٹا حسین آئینہ پسند تھا, کہاں کا ارادہ کیا ہے, کہاں جا رہا ہے, یہ کیسا سفر ہے؟ کہا نانی نانی اس دفعہ میرا ارادہ عراق کی سرزمین کی جانب جانے کا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے حج اور عمرے کے لیے بھی حسین لباس سفر پہن کے آتے تھے, ام سلمہ کو سلام کرتے تھے, لیکن آج مکے کا نام نہیں لیا, حج کا نام نہیں لیا, کہا کہ عراق کا ارادہ ہے, عراق کا نام سننا تھا. ایک مرتبہ گھبرا گئی ام سلمہ, کہا بیٹا حسین کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا ارادہ سفر بدل دے, عراق کی جانب نہ جاؤ؟ تو حسین نے پوچھا کیوں نانی ام سلمہ آپ یہ خواہش کیوں ظاہر کر رہی ہے؟ تو کہا اس لیے کہ مجھے تیرے نانا رسول خدا کا یہ جملہ یاد ہے, اے ام سلمہ جب تیرا حسین سفر کا لباس پہن کر عراق جانے کا ارادہ کرے تو اس طرح خدا حافظ کہنا جس طرح مردوں کو خدا حافظ کہا جاتا ہے, جس طرح مرنے والوں کو خدا حافظ کہا جاتا ہے. حسین نے کہا نانی آپ نے نانا سے عراق کا نام سنا, کہیے تو میں آپ کو عراق کی وہ زمین دکھا بھی دوں جہاں میرا ارادہ ہے. بے چینوں کر کہا بیٹا ذرا جلدی سے وہ زمین دکھا. اب جو ایک مرتبہ اشارہ کیا تو اشارہ اس میں تو طہارت نے حجاب ہائے عرضی کو اٹھا دیا. ام سلمہ کے سامنے ایک بے آبوں کی میدان نظر آ رہا جس میں جگہ جگہ لاچے پڑے ہوئے ہیں, مگر ایک لاچا ایسا نظر آیا کہ سارا جسم الگ الگ نظر آ رہا اور لاچا بھی کسی چھوٹے بچے کا محسوس ہو رہا. گھبرا کے کہا حسین بیٹا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا نانی یہ عراق کی وہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے. ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کون بچہ ہے جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے؟ کہا نانی یہ میرے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ کا کل بدن قاسم ہے, قاسم جس نے جسم کی بامالی میں حسین کا ساتھ دیا ہے, کیونکہ جسم کا قاسم کا بامال ہوا یا حسین کا بامال ہوا. البتہ وہ ایک بار اپنی جگہ حسین کا جسم شہادت کے بعد بامال ہوا, قاسم کا جسم زندگی میں بامال ہوا. ایک مرتبہ ام سلمہ کی نگاہ پڑی, عجیب منظر دیکھا, ایک ایسا نوجوان جس کا نہ دایاں بازو ہے نہ بایاں بازو ہے, سر پہ گرد لگ رہا ہے, مگر اس حالت میں بھی اسے کسی مشق اور عالم کی فکر نظر آ رہی. گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون نوجوان ہے جو زمین کربلا پہ سر کے بل گر رہا؟ کہا نانی یہ میرے باپا علی مرتضیٰ کا وارث عباسی علمدار ہے. اور ایک مرتبہ ام سلمہ کی نگاہ اس منظر میں پڑی, 18 سال کا ایک جوان کلیجے میں مرچی کا بل زمین کربلا پیڑیاں رگڑ رہا. بیٹا حسین یہ کس کا جوان بیٹا ہے؟ سر جھکا کے کہا نانی یہ آپ کے حسین ایک الہ علی اکبر ہے. اور بس بس اس کے بعد ایک عجیب منظر نظر آیا, کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا شخص ہے, چہرہ پہچانا نہیں جا رہا کیونکہ سارے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے, ہاتھوں میں ایک چشمہے کا ڈھانچہ اٹھائے ہوئے ہے, چشمہا بھی نہیں پہچانا جا رہا کیونکہ تیر اتنا بڑا ہے جس نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چہرے کو چیر کے رکھ دیا. گھبرا کے کہا حسین پہ کہا یہ کون شخص ہے اور اس نے اپنے چہرے پہ خون کیوں ملا ہے؟ خاندانی یہ آپ کا حسین ہے, اپنے اکبر کو پانی پلانے لایا تھا, پانی نہ ملا, تیر لگا اور جو خون نکلا نہ آسمان قبول کر رہا تھا نہ زمین راضی ہوتی تھی. نانی اس لیے اپنے چہرے پہ یہ خون ملا,
لیکن آخری منظر عجیب منظر کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو پہلے خیمہ میں بے چینی اور بے قراری سے ٹہل رہی ہے اور بار بار اشارہ کرتی ہے فضل کا کہ ہمیں گھبرا کے پوچھا بیٹا یہ کون بی بی ہے اور کتنی یہ اشارے کر رہی کہ نانی اسے نہ پہچانا، ارے یہ آپ کی بیٹی زینب کبرا اپنے بھائی کے قتل کا منظر دیکھ رہی اور نانا رسول خدا کو بلا رہی
الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میرے مولا حسین مظلوم کے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ، تمام صاحبان ایمان خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے بحق سفر حسین نجات دلا. پروردگارا تجھے واسطہ میدان کربلا میں بکھرے ہوئے انہی لاشوں کا جن کی زیارت تم نے سلمہ کر رہی تھی، ہمارے جملہ مواد مومنین و مومنات خصوصاً جن جن کے لیے آج کئی سال ثواب آج علیہ میں جوار معصومین سے ملاق فرما، پروردگارا تجھے واسطہ اس اسلام کا جس کے لیے حسین کا اکبر اور میرے مولا کا عباس قربان ہوا، جس کے لیے اکبر قربان ہوا، جس کے لیے زینب کی چادر قربان ہوئی، ہمیں کم از کم اس اسلام کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ان تمام مظالم کے انتقام کو اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.